بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد السلف أصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله. پیچھے درس میں ہم بات کر رہے تھے اہل بدعت کی علامات کے تعلق سے، اور ہم پہنچے تھے شیخ ربیع رحمہ اللہ کی شرح کے اس حصے پر. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، المقتدین به المهتدین بسنته المعروفین باصحاب الحدیث، جو اقتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہدایت یافتہ ہیں اور پیروی کرنے والے ہیں، جو معروف ہیں اصحاب الحدیث کے نام سے یا اصحاب الحدیث کے لقب سے. اصحاب الحدیث کے تعلق سے چند اہم باتیں، ان کی کیا فضیلت ہے، یہ کون سے لوگ ہیں، دوسرے علماء اور فقہا سے ان کی کیا برتری ہے، کیا خوبیاں ہیں، اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور بہت سارے فقہا مفسرین رحمہ اللہ الحمدللہ بھی ایسے ہیں جو اقتداء کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، لیکن جو اہل حدیث ہیں ان کے ایک تمیز ہے، ان کی ایک خوبی ہے جو دوسرے علماء سے الگ کر دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا جو اہتمام ہے سنت کے تعلق سے وہ بہت ہی زیادہ ہے دوسروں کی نسبت. یعنی ہمارے پاس جو علماء ہیں، ان کی جو قسمیں ہیں، مفسرین ہیں علماء التفسیر، فقہا ہے علماء الفقہ، علماء اللغۃ العربیہ، ٹھیک ہے نا، جن کو نحوی بھی کہتے ہیں، نحو الصرف کے علماء. اس طریقے سے محدثین بھی ہیں جنہیں اصحاب الحدیث بھی کہتے ہیں. اس اعتبار سے تو شیخ ربیع رحمہ اللہ اس وقت بات کر رہے ہیں اصحاب الحدیث کے تعلق سے، کہ اصحاب الحدیث جو ہیں انہوں نے حق ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور اقتداء کا. وہ حق کیسے ادا ہوا ہے کہ انہوں نے اہتمام کیا ہے اس علم کا، خصوصی طور پر علم الحدیث جسے کہتے ہیں، محدثین ہیں، جبکہ علم الحدیث یہ اساس ہے، تفسیر کی اساس بھی علم الحدیث ہے، فقہ کی اساس بھی علم الحدیث ہے. لیکن ان کا جو تمیز ہے، جو محدثین ہیں، کہ انہوں نے حدیث کے علم کا اہتمام کیا ہے اور احادیث میں سے جو صحیح ہے اور ضعیف ہے دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے، اپنی مرضی کی بنیاد پر نہیں، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، بلکہ خاص اصول کی بنیاد پر. قواعد ہیں، اصول ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ اصول بنائے ہیں، اور ان اصول کے مطابق انہوں نے اس علم کو سجایا ہے اور چاند چاند لگا دیے ہیں. یہ بنیاد علم ہے. تو شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو اہل حدیث ہیں، تمیزوا بشدت اہتمامہم بالسنہ، ان کی جو تمیز ہے، جو ان کی خوبی ہے، جو دوسرے علماء سے الگ کر دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے شدت سے، بڑی سختی سے اہتمام کیا ہے سنت کا. کیسے اہتمام کیا سنت کا، یعنی حدیث کا، علم الحدیث کا؟ حفظ سے. حفظ کہتے ہیں محفوظ کرنے کو. وہ محفوظ دو طریقے سے کیا جاتا ہے، سینوں میں اسے یاد کر کے، جیسے قرآن مجید کو حفظ کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے دلوں میں، اسی طریقے سے محدثین نے احادیث کا اہتمام کیا ہے اور انہیں ان احادیث کو یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے. اور حدیث کی حفظ کی بات کرتے ہم سند کے ساتھ، حدثنا فلان قال حدثنا عن فلان عن فلان، یہ سند الگ سے یاد کرتے ہیں، اور متن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ الگ سے یاد کرتے ہیں، تب جا کے حدیث بنتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ متن جو سند ہے، صرف نام نہیں جانتے، اس سند میں جو راوی ہیں ان راوی کے مکمل احوال بھی جانتے ہیں، ضعیف ہے، حافظہ کیسا ہے، اس کے تقویٰ کیسا ہے، عدل ہے نہیں ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کام کرتا ہے، اس کے دوست کون ہیں، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے رشتہ دار کون ہیں، اس کی شادی کہاں پہ ہوئی ہے، اس کا خاندان کیسا ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں محدثین جو ہیں یعنی ایسے اہتمام کرتے ہیں راوی کا جیسے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کی شادی کے لیے سوال کرتا پوچھتا ہے نا کہ اس کا خاندان کیسا ہے، کون ہے، کیا کرتا ہے، اس طریقے سے اتنے اہتمام کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو حدیث کے اہتمام کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے حفظ. اگر آپ اس کے پڑھیں گے نہیں، حفظ نہیں کریں گے تو آگے کیا اہتمام کریں گے؟ تو حفظ سے وہ تدوینی ہے، لکھنے سے. تو دوسرا طریقہ حفظ کرنے کا سینوں میں یاد کرنا ہے اور کتابی شکل میں لکھنا ہے. اب ذرا امیجن کریں اگر امام بخاری رحمہ اللہ نے نہ لکھا ہوتی، صحیح بخاری نہ لکھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ دنیا سے گئے، چلے گئے، اپنے سینے کا علم بھی ساتھ لے کے گئے، تو امت کتنی خیر سے محروم ہوتی. آج صدے گزر گئے ہیں، دیکھیں 1200 سال گزرنا یا 1000 سال سے زیادہ گزرنا کوئی عام بات نہیں ہے. 1000 سال کے بعد وہ علم محفوظ ہے آج تک. سبحان اللہ. تو حفظ سے، تدوین سے، لکھنے سے، وہ تاریخ ہی ہے، یعنی اس کا تاریخ اور ترتیب پتہ چلتا ہے کہ یہ محدث، یہ روایت کس زمانے کی ہے، یہ جو راوی ہے کس طبقے کا ہے، صحابی کے طبقے کا ہے، تابعین ہے، اتباع التابعین ہے، یا اس کے نیچے کا طبقہ ہے، کس طبقے کا ہے، کہاں کا راوی ہے. معرفت رجالہا، اور جو راوی ہیں ان کی معرفت، جیسے ابھی میں نے بتایا ہے، یعنی صرف حدیث سنی ہے یا حدیث پڑھی ہے، سند کے ساتھ پڑھ لی ہے، قال حدث فلان 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 فلان، نہیں فلان کون ہے. یہ معرفت الرجال، علم الرجال الگ سے سائنس ہے، الگ سے علم ہے، علم الرجال بالکل الگ سے ہے. اور بہت کم لوگ ماہر تھے، بہت کم لوگ، ہر بندے کا کام نہیں ہے. سبحان اللہ. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ التمیز بین صحیحہ و ضعیفہ. تمیز آپ الگ کر دیتے ہیں، صحیح الاحادیث و ضعیف الاحادیث. دیکھیں سسٹم ہے نا، ایسے تھوڑی ہے. مجھے پسند ہے، میرے عقل پہ تولتا ہوں، اس کے مطابق تو صحیح ہے، نہیں تو وہ ضعیف ہے. جیسے کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہے، بدعت کا طریقہ کیا ہے؟ بدعت کے پاس کون سا تراز ہو جس پر حدیث کو تولتے کہتے یہ صحیح یا ضعیف ہے؟ عقل ہے نا. معتزلہ نے کیا کیا ہے؟ جہمیوں نے کیا کیا ان سے پہلے؟ ان کے بعد اشاعرہ نے کیا کیا ہے؟ عقل پہ تولا ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے جہمیوں نے کہا کوئی نام کوئی صفت نہیں ہے، ہول سیل انکار کر دیا، نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے. معتزلہ نے دیکھا اس معاملے کو، عقل پہ تولا اور کہا نہیں تم غلط کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے نام تو ٹھیک ہے، ہیں ہم مانتے ہیں، تمہاری غلطی ہے، لیکن صفات نہیں ہو سکتی. تو معتزلہ نے جواب دیا جہمیہ کو عقل پہ تول کے، جبکہ قرآن سنت موجود ہے. اور جو انکار اللہ کے اسماء و صفات کا ہو رہا ہے، یہ قرآن مجید کے پڑھنے کے بعد ہو رہا ہے، یعنی قرآن نازل نہیں ہو ابھی تک. اسماء و صفات کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے، صحیح حدیث میں ہے. تو جہمیہ نے مکمل انکار کیا، معتزلہ نے ان سے مناظرہ کیا، ان سے جھگڑے کیے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، عقل پہ اس معاملے کو تولا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے نام تو جو ہیں موجود ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کی صفات نہیں ہے، اور ہم تم سے بہتر ہیں عقیدے میں، ہمارے عقیدہ سے تمہارا عقیدہ غلط ہے. کلابی آئے جو آج اشعری ماتوریدی، جو اشعری آج معروف ہیں، یہ لوگ ہیں، انہوں نے مناظرہ کیا معتزلہ کے ساتھ. کبھی دیکھے تم غلط کرتے ہو، یہ بات تمہاری غلط ہے، درست نہیں ہے. اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے اسماء تم لوگوں نے مانے ہیں اور صفات کا تم نے انکار کیا، تم نے غلط کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی 7 صفات تو تمہیں ماننی پڑے گی، باقی تو آپ تمہارے بات ٹھیک نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے، لیکن 7 صفات تو ماننی پڑے گی آپ کو. بھی کیوں مانے؟ کیونکہ عقل نے ان 7 صفات کی دلالت کی ہے، عقل نے مانا ہے، اور یہ جو 7 صفات ہیں یہ قرآن میں بھی موجود ہیں. تو معتزلہ نے کہا کہ جس بنیاد پر تم لوگوں نے ان 7 صفات کو مانا ہے، اسی بنیاد پر تمہیں دوسری صفات کو بھی ماننا چاہیے. دوسری کا انکار کیوں کرتے ہو ہماری طرح؟ ہمارے پاس تو ایک ہی سسٹم ہے، ہم نے کہا نام مانتے ہیں، صفات کا مکمل انکار کرتے ہیں، اور تم اپنی مرضی کر رہے ہو. کہاں کا انصاف ہے؟ 7 تو مانتے باقی نہیں مانتے. کہتے ان 7 میں تشبیہ لازم نہیں آتی، باقی میں تشبیہ لازم آتی ہے. کیسے ممکن ہے بھائی؟ جیسے ساتھ میں نہیں آتی باقی میں بھی تو نہیں آتی. اس لیے قاعدے بنے ہیں القول فی الذات کالقول فی الصفات، القول فی بعض الصفات کالقول فی الصفات، کہ بعض صفات میں جو قول دوسری صفات. یعنی اگر اللہ کی وجود کو مانتے ہیں، اللہ موجود ہے نا، مخلوق بھی موجود ہے، کیا وجود میں تشبیہ لازم آتی ہے؟ نہیں آتی نا، تو پھر ذات میں کیسے ہے؟ جب ذات میں تشبیہ لازم نہیں ہے پھر ناموں میں کیسے ممکن ہے؟ پھر صفات میں کیسے ممکن ہے؟ تو قاعدہ ایک ہونا چاہیے نا. جب عقل پہ آپ نے تولا ہے، آپ کی خواہش نفس اس میں شامل ہو گئی ہے، تو کبھی بھی آپ متفق نہیں ہو سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. یہی جواب ان تینوں کو دیا اہل سنت و جماعت نے، جہمیہ کو جواب دیا، معتزلہ کو، اشاعرہ کو، اس سب کو. کوئی اختلاف دیکھا ہے آپ نے سلف میں؟ کیوں؟ کیونکہ جواب عقل کی بنیاد پہ نہیں تھا. جواب کس چیز بنیاد پہ تھا؟ قرآن اور سنت کی بنیاد پر، اور اصول ہیں. تو قرآن اور سنت ہمیشہ امت کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں ہے، تفرقہ کا سبب نہیں بن سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا. تو قرآن و سنت کی روشنی میں جب سلف نے جواب دیے ہیں تو آگے والے جو ہے وہ لاجواب ہو گئے، سوائے ہٹ درمی کے اور ضد کے کچھ باقی نہیں رہا، سبحان اللہ. تو اس لیے جو اصحاب الحدیث ہیں، جو علم حدیث اہتمام کرنے والے ہیں، ان میں دیگر علماء سے یہ خوبی موجود ہے کہ انہوں نے اس علم کے خاص اہتمام کیا ہے اور اس علم کی تہ تک، گہرائی تک گئے ہیں. اب یہ دیکھیں، یعنی یہ اصول محدثین کے، سبحان اللہ. جو راوی مجہول ہے اس کی روایت کو رد کر دیتے ہیں. مجہول سے کیا مراد ہے؟ یہ تو پتہ بندہ کون ہے لیکن جرح و تعدیل نہیں ہوئی اس بندے کی. راوی میں ایک بندہ آیا ہے، اس کا نام موجود ہے، یہ بندہ جو ہے ہم یہ جانتے ہیں یہ شخص کون ہے، لیکن اس کے بارے میں محدثین نے کیا کہا ہے، اس کی تعدیل کی ہے کہ نہیں، یہ ثقہ ہے کہ نہیں، اس کا حافظہ مضبوط ہے کہ نہیں، ہم نہیں جانتے. لہٰذا روایت ضعیف ہے، ناانصافی کی ہے. ناانصافی نہیں کی بھائی، تم اگر محدث ہو تو تمہارا پتہ ہونا چاہیے تمہاری حدیث کے علم کے تعلق سے حیثیت کیا ہے، سبحان اللہ. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں الى آخر المزائل التي تميز بها الفقهاء والمفسرين وغيرهم، اور بہت سے خوبی ہیں جو فقہ و مفسرین سے یہ علم حدیث والے جو ہے وہ لے گئے ہیں، جبکہ یہ علماء بھی ان کے بھائی ہیں اور ان کے شریک ہیں عقیدے اور منہج میں. مفسرین جو ہیں علم التفسیر کے علماء، اور فقہا جو علم فقہ کے علماء ہیں، یہ بھی اصحاب الحدیث جو اہل حدیث جو محدثین ہیں، علماء کے بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ صحیح عقیدہ اور منہج میں شریک بھی ہیں. سب کا عقیدہ منہج سب کا ایک ہے، لیکن یہ ان کی خوبی ہے کہ انہوں نے تفرق کیا، یعنی فارغ ہو گئے، سب کچھ چھاڑ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خدمت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اس سنت کو محفوظ کیا ہے، اور اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے، امام ابو عثمان رحمہ اللہ نے ان کا خاص ذکر کیا ہے، المعروفین باصحاب الحدیث. جبکہ خود جو ہیں امام ابو عثمان الصبری رحمہ اللہ شافعی تھے، اور یعنی جو شافعی مذہب ان کے علماء میں سے تھے، امام تھے اور محدث بھی تھے اور مصنف بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں الحدیث کو اپنا حق دیا ہے. ایک چیز یہاں پہ وضاحت کر دوں، یہ بات آتی فلان حنبلی ہے، فلان شافعی ہے، فلان مالکی ہے یا حنفی ہے، جو نسبت ہے امام کسی امام کی طرف، شافعی حنبلی، جیسے کہ امام صاحب شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو عثمان شافعی مذہب تھے، شافعی تھے. دیکھیں امام کی طرف نسبت جو ہے، اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ دلیل کی اتباع کرتے ہیں، امام کے اندھی تقلید نہیں کرتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کوئی شخص مکی ہے، مدنی ہے، مکہ میں پیدا ہوا ہے، مکی مدینہ میں پیدا ہوا ہے، مدنی ہے، کسی شہر کی طرف نسبت ہے، کسی جگہ کی طرف نسبت ہے، کسی شیخ کی طرف نسبت ہے، بشرطیہ کہ تعصب نہیں ہونا چاہیے، اور اصل بات اتباع الدلیل ہے، اندھی تقلید کی گنجائش نہیں ہے شرع میں. اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ کا مطلب ہے کوئی واضح دلیل نہیں ہے. جب واضح دلیل نہیں ہے تو عالم مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد کے نتیجے میں وہ فتویٰ دیتا ہے. یہ فتویٰ جو ہے دلیل کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، مخالف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اجتہاد کی بنیاد پہ ہے. اس عالم کو واضح دلیل نہیں ملی، اس فتویٰ اس نے دے دیا ہے. جو اس عالم کے احترام کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ عالم نزدیک صحیح عالم ہے، اس کا منہج صحیح، اس کا عقیدہ صحیح ہے، تو میں نے اس عالم فتویٰ کو لے لیا ہے، لیکن میرے دل میں یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اگر کبھی بھی اس عالم کا فتویٰ کسی دلیل سے ٹکرا جائے تو میں دلیل پہ عمل کروں گا، اس عالم کے قول کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ یہ بشر معصوم نہیں ہے، اس نے اجتہاد کیا ہے، واضح دلیل نہیں ہے اس معاملے میں، تو اس لیے میں نے یہ قول لیا ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں بار بار بیان کرتا ہوں. شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ، ایک مسئلہ آیا کہ عورت جو ہے نماز میں کیا اپنے پاؤں ڈھانپے یا نہ ڈھانپے. تو بعض علماء نے کہا کہ عورت کا نماز میں پاؤں کا ڈھانپنا فرض ہے، لازمی ہے. بعض نے کہا مستحب ہے. جانتے دونوں فرق کیا ہے؟ عام بات نہیں ہے. فرض ہے یعنی نہیں کرے گی تو نماز نہیں ہے، مستحب ہے اگر نہیں پاؤں ڈھانپے گی تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے. اور بعض نے کہا جائز ہے، نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں، مکروہ بھی نہیں ہے. الغرض، تو شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ اس مسئلے میں مجھے واضح دلیل نہیں ملی ہے تو میں شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتا ہوں. کیا مقلد ہو گئے؟ اندھے تقلید کرنے والے ہو گئے کہ واضح دلیل نہیں ہے؟ ایک عالم، مجتہد عالم کہہ رہا ہے. شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ معروف عالم ہے. تو اس اعتبار سے اگر کوئی شخص کسی عالم کے فتوے کو لے لیتا ہے جب دلیل واضح نہیں ہوتی ہے، اس پہ عمل بھی کرتا ہے، لیکن یہ یقین ہے اگر کبھی بھی کوئی واضح دلیل آ جائے تو اتباع الدلیل فرض ہے. تو یہاں پر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ خود شافعی مذہب ہیں لیکن انہوں نے اس معاملے میں اہل الحدیث کا حق ادا کیا ہے، جب خود بھی اہل حدیث میں سے ہیں، سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں فسماهم بعضهم، یعنی امام ابو عثمان رحمہ اللہ نے متن میں فرمایا کہ بعض اہل بدعت نے یہ لقب دیا ہے اہل اصحاب الحدیث کو حشویہ، حشویہ کہا ہے. حشویہ سے مراد یہ ہے جیسے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم حشو فی الناس وغثاء، یعنی لوگوں میں ان کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے، کوئی ذاتی وجود نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، یعنی صرف یعنی جیسے غثاء ہوتا ہے نا، بے سود چیز یا بے فائدہ کوئی چیز ہوتی ہے. تو اہل بدعت، اہل حدیث، اصحاب الحدیث کو، ان لوگوں کو حشویہ کہتے تھے، سبحان اللہ، یعنی جن کی کوئی حیثیت نہیں، بے حیثیت کے لوگ ہیں. اور جو امت کے اساس، جو رکن ہیں، ان کے نزدیک جن پہ امت قائم ہے، وہ خود اہل بدعت ہے. جب آپ نے اصل ستون کو گرا دیا، جب اصحاب الحدیث کی آپ نے یہ کہہ دیا کہ کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی قدر ہی نہیں ہے، تو پھر شریعت کے ستون کون ہیں؟ ہم کس سے علم میں رجوع کریں، کس سے پوچھیں؟ ان کے نزدیک وہی ہیں جو ان کے ہم نوال ہم پیال اہل بدعت ہیں، ان کے نزدیک وہی ہیں جو اہل سنت ہیں، جو اہل حدیث ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے، جن کا منہج بالکل صحیح ہے، تو حشو فی الناس ہیں، ان کو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اہل الضلال کے دعوے میں قبحہم اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ مشبہہ ہیں، بعض اہل بدعت اہل حدیث اہل سنت کو کہتے ہیں کہ مشبہہ ہیں. مشبہہ یعنی تشبیہ سے کام لینے والے، یعنی خالق و مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے والے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اہل بدعت کے برخلاف جو یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب آیا اور فرشتے صف در صف باندھ کر کھڑے ہیں، سورۃ الفجر آیت نمبر 22. البداد جو ہیں جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے، جاء امرہ، اللہ کا حکم آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ جو آنا ہے قیامت کے دن اس کا انکار کرتے ہیں. جب سلفی محدث یہ کہتا ہے وجاء ربک، اس آیت دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے، وہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً آئیں گے لیکن مخلوق کے آنے سے بالکل الگ مختلف ہے، لیکن جو کیفیت ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں. کیفیت کیا ہے؟ میں یقین رکھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو آنا ہے وہ حقیقتاً ہے، کوئی مجاز نہیں ہے. لیکن مخلوقات کے آنے سے، جس مخلوق آتی ہے بالکل اس سے الگ ہے، کوئی تشبیہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مخلوقات سے الگ ہیں اور تشبیہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، مخلوقات کے صفات اور افعال سے بالکل الگ ہیں اور کوئی تشبیہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سبحانہ جل شانہ لا ينطق بالباطل، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی خواہش مطابق کوئی بھی بات نہیں فرماتے. جب قرآن و سنت میں یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ آئے گا، تو ہمارے ذمے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ سر کو خم کر کے تسلیم کرنا ہے. پھر شاہ صاحب فرمان، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا استواء، عرش پر مستوی ہونا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، اور چھ اور آیتیں بھی ہیں جن میں صفت الاستواء کی دلیل ملتی ہے، یہ بھی واضح ہیں. یعنی سنت جماعت نے، اصحاب الحدیث نے اللہ تعالیٰ کے استواء کو ثابت کیا ہے. ایمان ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. البتہ نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے. اس سے سمت لازم آتی ہے، اس سے جسم لازم آتا ہے، اس سے یہ لازم آتا ہے، اس سے وہ لازم آتا ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے. سبحان اللہ، واضح آیات ہے، ایک جگہ پہ نہیں، سات مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرمایا ہے رحمان عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. سات مختلف آیات میں مختلف انداز بیان سے، یعنی ایک شخص جس کی آپ جس کا بڑی قدر کرتے ہیں، بڑے احترام کرتے ہیں، آپ کو ایک مرتبہ ایک خبر دیتا ہے، وہی خبر دوسری مرتبہ دیتا ہے، تیسری مرتبہ دیتا ہے، سات مرتبہ دیتا ہے، پھر بھی نہیں مانتا. مطلب کیا ہے؟ کہ اس بندے کی آپ کے دل میں کوئی قدر و قیمت ہے؟ ایک مرتبہ کافی ہے نا. آپ کہتے ہیں دنیا میں امیجن کریں سب سے سچا انسان آپ کی زندگی میں کون ہے؟ کوئی نہ کوئی ہوتا تو ہے نا، کوئی نہ کوئی. سب سے سچا انسان کون ہے آپ کی زندگی میں؟ میرا والد. ٹھیک ہے، آپ کا والد ہے، آپ کے والد نے یہ کہا ہے؟ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. آپ نے ابھی کہا سچا ہے بھائی، یا کوئی پھر اور سچا دیکھو، یا تو ہمارے پاس ثبوت ہونا چاہیے. نہیں، وہ بھول گئے ہوں گے اس لیے کہا ہے، کوئی وجہ تو ہونی چاہیے بات کو رد کرنے کی، ورنہ آپ کی زندگی میں سب سے سچا انسان تو یہی ہے. جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بات بھی سچی ہے، بات بھی ناممکن نہیں ہے، تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ دوسری شخص کہتا ہاں یار میں مانتا ہوں، بات ٹھیک ہے. دوسری مرتبہ پھر وہی بات، مزید تاکید کے لیے انداز بیان ڈفرینٹ، تیسری مرتبہ اور قسم کھا کے، چوتھی مرتبہ اور طریقے سے، تو سات مرتبہ ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کی گئی ہے. جو نہیں مانتا اس بات کو، وہ اپنے زبان سے نہیں، اپنے طور و طریقے سے کیا ثابت کر رہا ہے، اپنی حالت سے کیا ثابت کر رہا ہے کہ یہ بندہ جس کی میں نے بات کی میں بات مانتا ہوں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ اس کی نہ اس کی بات کی. سبحان اللہ، عجب. دیکھیں اللہ تعالیٰ سات مرتبہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. البدایت کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، البدایت کہتے ہیں ممکن نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ ممکن لگ ہر جگہ موجود ہے؟ یعنی سات مرتبہ سات مختلف دلائل میں مکمل وضاحت کے ساتھ ہے. قرآن عربی زبان میں ہے، ہاں انگلش میں ہوتا ہو سکتا ہے کوئی لفظ ادھر ادھر ہو جائے سمجھ بھی نہیں آئی، پرشن میں ہوتا، چائنیز میں ہوتا، کوئی اور زبان ہوتا تو انسان کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے. عربی زبان جیسے کوئی زبان نہیں، اللہ کی قسم، یہ چیز سمجھانے کے لیے، افہام تفہیم کے لیے، واللہ عربی زبان جیسے کوئی زبان نہیں ہے. اور چیلنج ہے قرآن مجید کا، اس کے باوجود بھی. اچھا، حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اور کس کی زبانی ہم نے سنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فصاحت و بلاغت کی انتہا درجہ آپ دیکھیں آپ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو انداز بیان ہے, ایک بات کو تین مرتبہ بعض اوقات سمجھاتے تھے تاکہ سننے والے کو ضرورت نہ پڑے جی آپ نے کیا کہا. بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں نا, بہت اہم بات ہوتی ہے, تو آپ کا ساتھ والا کہتا ہے جی آپ نے کچھ بات سمجھ نہیں آئی, اب دوبارہ کہیں. تین مرتبہ مکمل وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھا دیتے تھے. اس لیے یہ سوال صحابہ نے کیوں نہیں کیے؟ اللہ پر, اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اسے سمت لازم نہیں آتی یا رسول اللہ, اس سے جسم لازم نہیں آتا یا رسول اللہ, اس لیے کیوں سوال نہیں کیے؟ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلی, سیدھا دل میں اتری, کیونکہ دل پاک اور صاف ہے, خالص ہے, کوئی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, کوئی اس میں تکبر نہیں ہے, کوئی اس میں خواہشات نفس کا بوجھ نہیں ہے, نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے امن وسط, یعنی سوائے تسلیم کے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایمان ہے, ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب رسول کو مان لیا اللہ کے رسول ہیں, تو رسول پیغام لے کے آتا ہے, اس پیغام میں یہ بھی ہے الرحمن علی العرش استوی, اللہ تعالی عرش پر مستوی ہیں, بات ہی ختم ہو گئی. اب عقل نہیں مانتی, سمجھ بھی نہیں آتی, تمہارے عقل کی خرابی, تمہاری سمجھ کی خرابی ہے, اس کو جگہ ٹھیک کرو نا. اصل خرابی دل میں ہے, دل کو صاف پاک رکھو. صحابہ جیسے صحابہ نے کیوں نہیں الٹے سوال کیے, کیوں نہیں بار بار اچھا عرش پر مستوی تو کیسے مستوی یا رسول, کیسے مستوی ہو, ہم کیسے سمجھیں اس بات کو؟ سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے اگلی مثال دیکھیں, والرحمت صفت الرحمہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت, کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان نشان ہے. فی القرآن وحدہ اکثر من 500 موضع, صفت الرحمہ قرآن مجید 500 مرتبہ سے زیادہ ہے. صفت الرحمہ اللہ رحیم ہے, اللہ رحمان ہے, 500 مرتبہ ہے. بدعت کیا کہتے ہیں؟ نہیں اللہ رحم نہیں کر سکتا. وہ کیوں اللہ رحم کیوں نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں رحم تو مخلوق کرتی ہے, دل میں شفقت ہوتی ہے, دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے, پھر اس کے اثر سے پھر رحمت کا مظاہرہ ہوتا ہے. تو اس کے پھر دل کا ہونا چاہیے, پھر شفقت کا ہونا چاہیے, پھر نرمی کا ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. دیکھیں شیطان کیسے انسان کو لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ 500 مرتبہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, ذو الرحمہ ہے, مختلف انداز سے, اسم کے اعتبار سے, صفت کے اعتبار سے, فعل کے اعتبار سے, مختلف انداز بیان. نہیں کہتے اللہ تعالیٰ رحم نہیں کر سکتا. ان للہ وانا الیہ راجعون, یعنی اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہے واللہ, ایسے لوگوں کے دلوں میں, دماغ میں, اور ایسے سوچ والوں کی واللہ. پیش ایسا فرماتے ہیں شیخ ربیع رحمہ اللہ, جیسے کہ ابن وزیر کہتے رحمہ اللہ کہ 500 مرتبہ صفت الرحمہ قرآن میں بیان ہوئی ہے, اور یہ یعنی جو بدعت ہیں کہتے ہیں رحمت سے مراد احسان ہے یا ارادۃ الخیر ہے. رحمت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ احسان یا خیر پہنچانا چاہتے ہیں, حقیقت رحمت نہیں ہے. تو رحمت کا جو نتیجہ ہے, جو اثر ہے, اس کو تو مانتے ہیں. اللہ قرآن پر رحم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے, کیونکہ ارادے کو مانتے ہیں. اشاعرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو 7 صفات ہیں ان میں صفت الارادہ بھی ہے, کہ اللہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا پھر وہ چیز ہوتی ہے. تو ارادۃ الاحسان ٹھیک ہے, ارادۃ الخیر یہ بھی ہم مانتے ہیں, کیونکہ رحمت سے خیر پہنچتی ہے مخلوق کو, تو اللہ نے ارادہ کیا ہے خیر پہنچانے کا, اور اس کو قرآن میں لکھا ہے رحمہ, رحمان الرحیم. عربی زبان میں ارادۃ الخیر اور چیز ہے, احسان اور چیز ہے, رحمت اور چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں نہیں بیان کر سکتے تھے کہ یرید الخیر یا احسان. احسان قرآن میں کتنی مرتبہ ذکر ہوا, احسان کا کئی مرتبہ ذکر ہوا ہے, لیکن رحمان اور رحیم ذو الرحمہ کا الگ سے کیوں ذکر ہوا ہے جب ایک ہی معنی ہے؟ سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں تعویل کرتے ہیں, تعطیل کرتے ہیں جو صحیح مضمون ہے, اور ان کے بہت سے تعویلات ہیں, جیسا کہ استوا کا معنی استولا لیتے ہیں, قابض ہونا. اللہ عرش پر مستوی ہے, کہتا اللہ تعالیٰ عرش پر قابض ہے. ٹھہریں ذرا, قابض سے کیا مراد ہے؟ عرش پر کسی اور قبضے میں تھا اللہ, پھر بعد میں اللہ کے قبضے میں آیا. اور پھر یہ لفظ جو استوا کا معنی استولا ہے, عربی زبان میں کس نے کہا ہے؟ کیونکہ جاہلیت میں جو دیکھیں عربی زبان جو ہے وحی سے پہلے بھی بولی جاتی تھی کہ نہیں؟ بولی جاتی تھی. تو یہ الفاظ جو عربی کے ہیں, اسلام سے پہلے جو شعر و شاعری ہوتی تھی یا جو لوگ عربی میں آپس میں بول چال کرتے تھے, لفظ استوا بھی استعمال کرتے تھے. تو لفظ استوا کا معنی استولا عربی زبان میں کہاں پہ آپ کو ملے گا؟ بڑا ڈھونڈا, کہاں پہ جا کے ملا پتا ہے؟ الاختل کے شعر میں ملا. اختل خود کرسچن ہے, عرب کرسچن یہودی بھی ہیں, عربی کرسچن. اس نے اپنی کتاب اپنے شعر میں لکھا استولا استوى بشر على العراق بغير دم مهراق, ایسا کچھ میں بھول گیا ہوں کہ بشر جو ہے عراق پر استوى یعنی استولا قابض ہوا عراق کے ملک میں, اس نے قبضہ کیا ہے. تو یہاں پہ لفظ استوى ہے لیکن استولا ہے. پھر بھی اختل سب سے پہلے پتہ نہیں یہ لفظ کہاں سے آیا ہے, عربی کسی خاص صحیح سور سے نہیں ملا. دوسری بات یہ خود کرسچن ہے, اور خود کرسچن تجسیم کے قائل ہیں کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا بھی ہے, خود اللہ بھی ہے, اور روح القدس ٹرینیٹی کو ماننے والے کہ تینوں ایک ہیں, الگ بھی ہیں ایک بھی ہیں. تو ایسے شخص, بدعقیدہ شخص کے لفظ کو آپ لے کے قرآن مجید کی تمام آیات کو چھوڑ کے اور حدیث کو چھوڑ کر اور صحابہ اور سلف کے اقوال کو چھوڑ کر آپ اس اختل کے آپ کو جو شعر سے لفظ ملا ہے, سبحان اللہ, کتنی بدبختی دیکھیں آپ. وجہ کیا ہے؟ صرف اپنی بدعقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے, اللہ ہر جگہ موجود ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. شاہ صاحب فرماتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی نفی کر دی عرش پر نہیں ہے تو پھر ہے کہاں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اللہ فی کل مکان, اللہ ہر جگہ موجود ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ جملہ آج اکثر مسلمان کہنے والے ہیں. آپ پوچھیں نا کسی سے اللہ کہاں ہے کیا کہتے ہیں, اکثریت مسلمانوں کی آج اللہ ہر جگہ موجود ہے. کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے, واللہ یہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے, یہ عقیدہ سلف کا نہیں ہے, یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے. واللہ یہ عقیدہ اللہ ہر جگہ موجود, امام ابو حنیفہ کا عقیدہ بھی نہیں ہے, نہ ہو کہ شاگردوں کا عقیدہ ہے. یہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں لیکن امام ابو حنیفہ اپنے امام کی یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں, ہر جگہ موجود اللہ تعالیٰ نہیں ہے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ جہم بن صفوان کا عقیدہ ہے. اسی کتاب ہم پڑھ چکے ہیں, میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں اللہ عرش پر مستوی وہ یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ یہاں اور وہاں, جیسے کہ جہمی کہتے ہیں, اشارہ زمین کی طرف کر کے فرمایا. یہ میرا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی وہاں پر بھی ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اللہ تعالیٰ. یہ سلف کے اقوال ہیں اور سند کے ساتھ موجود ہیں اور صحیح ثابت ہیں. آپ امام ابو حنیفہ سے ایک جملہ دکھا دیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, کہاں پر کہا ہے. تو امام کی بات مان لو, چاہے ہماری بات نہ سنے کہ یا وہابی کی بات نہیں سنتے, اپنے امام کی بات ہو دکھا دینا آپ کے اپنے امام کا اس معاملے میں عقیدہ کیا اللہ تعالیٰ کا ہے. میرے بھائی جو شخص یہ نہیں جانتا اس کا رب جس نے اس کو پیدا کیا ہے, اس کا خالق اور مالک جس کی وہ عبادت کرتے کہاں ہے؟ یہ عقیدہ ہے مسلمان کا کیسے ممکن ہے؟ مسلمان بھی اس کو نہیں پتہ میرا رب کہاں ہے, یا پتہ ہے تو جہل مرکب غلط پتہ ہے, ہر جگہ موجود ہے. دیکھیں ایک شخص کہتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کہتا میں نہیں جانتا ہوں. یہ اس سے بہتر جو کہتا ہر جگہ موجود ہے, پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ جہالت ہے جو کہتا میں نہیں جانتا ہوں, وہ جہل مرکب جو کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے. اکثر مسلمان آج جہل مرکب کا شکار ہے اپنے رب کے تعلق سے, رب کے وجود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہا ہے, جبکہ قرآن مجید واضح دلائل ہیں. میرے واللہ میرے بھائی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ نہیں کہ مسلمان یہ نہ جانے کہ اس کا رب کہا ہے. اس لیے علامہ البانی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی, کہتے ہیں یہ لوگ جو جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں خود کچھ حملے کرتے ہیں, ان سے یہ تو پوچھو ان کا رب کہاں ہے. جو یہ نہیں جانتا اس کا رب کہاں ہے وہ کیا جا کے جہاد کرے گا کافروں کے ساتھ؟ وہ اپنا عقیدہ ٹھیک تو کرو پہلے نا. جہاد النفس پہلے ہے, جہاد الشیطان ہے, پھر جہاد الاعداء ہے, دشمنوں سے اپنا جہاد کرنا ہے. آپ کا عقیدہ کا خود تو نہیں پتا کہاں ہے, تمہارا رب کہاں پوچھے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, لا فوق ولا تحت ولا یمین ولا یسار. سبحان اللہ. میرے بھائی یہ واللہ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ واللہ یہ لوگوں کے عقائد ہیں, جہمیہ کے عقائد ہیں. معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, تو پہلے مرتبہ کا ہر جگہ موجود ہے. جب دیکھا جواب ادھر ادھر سے آ رہے اور بالکل لاجواب ہو گئے, کہتے ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے جسم لازم آتا ہے, اس سے یہ لازم آتا ہے, وہ لازم آتا ہے, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، اور بعض نے کہا نہ دنیا کے اندر نہ دنیا کے باہر ہے. اچھا یہ غور کریں، نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں، اسے کیا کہتے ہیں عام لفظوں میں؟ عدم. جو چیز موجود نہیں ہے، ڈیفائن کرے ذرا کوئی بھی. میں کہتا ہوں ایک چیز جو موجود نہیں ہے، آپ اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے بتائیں ذرا؟ یہ وہ چیز ہے جو نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں. اس سے بہتر کوئی ڈیفینیشن ہے آپ کے پاس عدم کی؟ ڈیفینیشن بتائیں نا مجھے بھائی. عدم جو چیز موجود نہیں ہے، جو ایگزسٹ کرتی نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں آپ مجھے بتائیں اس کی ڈیفائن تو کریں. کیسے بتائیں گے آپ؟ کیا کہیں گے آپ؟ یہ وہ چیز ہے جو نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، یعنی موجود ہی نہیں ہے. نان ایگزسٹنس کی بات ہو رہی ہے نا، عدم نان ایگزسٹنس. ڈیفائن کریں ذرا نان ایگزسٹ جو چیز کرتی ہو، کیا ہوگی ڈیفینیشن؟ کیا ہوگی؟ یعنی نہ چیز جس نہیں کرتی. آپ ڈیفائن کریں، کوئی پوچھتا ہے آپ سے چیز ایگزٹ نہیں کرتی تو ڈیفائن تو کریں ذرا، کیا مطلب ہے اس کا؟ نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں، دنیا میں ہے ہی نہیں. یہ مطلب ہے نا، اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرمان شیخ ربیع رحمہ اللہ جو اہل سنت جماعت یہ کہتے ہیں، جب اہل سنت جماعت وہ کہتے ہیں جو قرآن سنت میں ثابت ہے اور بہت ساری آیات دلالت موجود ہے، اور بہت ساری آیات کے جو مضمون ہے، جو دلالت ہے اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، بہت سارے احادیث پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علو میں ہے، بلندیوں میں ہے، جو ہزار دلیل تک پہنچی ہے، پتہ ہے؟ ایک دو نہیں. ابھی ہم کہ صفت الرحمہ، صفت الاستواء 7 مرتبہ ہے، صفت الرحمہ 500 مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، علو کی جو صفت ہے ہزار سے بھی زیادہ ہے قرآن مجید میں، صرف قرآن مجید میں ہزار مرتبہ سے زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علو میں بلندیوں پہ ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ عرش سے اوپر ہے، فرش پر نہیں ہے، سبحان اللہ. جیسے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے دلائل کو جمع کیا ہے اور دیکھا کہ ہزار سے بھی زیادہ دلیل ہے صرف قرآن مجید میں، اور اہل سنت جماعت ان تمام آیات و حدیث پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے اوپر ہے، اور جو صحیح عقل ہے اور عقل صریح ان کے ساتھ ہے، یعنی اہل سنت کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اپنے مخلوق سے نیچے ہو، اور عقل و شریعت کبھی بھی اس کو نہیں قبول کرتی الا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے اوپر ہو، یعنی اس کے سوائے کوئی راستہ نہیں ہے ماننے کا. پھر بدعت آتے ہو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یا اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں. اور پہلا قول جو ہے یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہے، اسی وقت لازم آتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے. میں شدید افسوس کے ساتھ شیخ صاحب فرماتے ہیں ہر چیز میں، یہاں تک کہ گندگی کی جگہ پر بھی نعوذ باللہ، جن کو یعنی ذکر کرتے ہوئے حیا آتی ہے. قبح مولا قبح هذه العقیدہ، پھر شیخ صاحب بدعا بھی دیتے ہیں کہ کتنے قبیح لوگ ہیں، کتنے قبیح ہیں کہ غلط ان کا یہ عقیدہ ہے، نعوذ باللہ. یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں، دونوں قول کو ذرا دیکھیں ذرا. یعنی جب اہل بدعت نے انکار کیا اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، بلندیوں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب جواب کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو دو جوابات ہمیں ملتے ہیں. پہلا جواب ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جو معروف ہے. دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے لوگوں کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں. پہلے جواب سے کیا لازم آتا ہے؟ جب اللہ ہر جگہ موجود ہے، وحدت الوجود، وحدت الحلول، ہر چیز میں حل بھی ہو چکا ہے. کتنی بدعقیدگی ہے یہ، اور آپ حیران ہوں گے. یعنی بات سمجھتے یار یہ تو چلو معتزلہ کہتے تھے، اشعری کہتے تھے کسی زمانے کے، کیا آج کے دور میں یہ چیز موجود ہے؟ موجود ہے. حوالہ لے لیں آپ، فضائل اعمال میں دیکھ لیں آپ، فضائل ذکر میں نوٹ کر لیں حوالہ، فضائل اعمال، فضائل ذکر میں مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم کے خدام میں سے ایک خادم تھا جو کئی روز استنجا کے نہیں جاتا تھا، اسے ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. دوبارہ ریپیٹ کروں، سمجھ آئی بات؟ دوبارہ، شاہ عبد الرحیم کے خدام میں سے ایک خادم تھا، کئی روز استنجے کے لیے نہیں جاتا تھا کیونکہ اسے ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. استنجے کے نہیں جاتا تھا یعنی قضاء حاجت نہیں کرتا تھا، قضاء حاجت ہوگی تو استنجا ہوگا نا. کیوں نہیں جاتا تھا؟ کیونکہ اسے ہر جگہ انوار یعنی روشنی، نور نظر آتا تھا. کس کا نور ہے یہ؟ وہ کس چیز کا نور ہے جو اسے استنجا کرنے سے قضا حاجت سے روکتی ہے؟ مجھ سے نہ پوچھیں، ان سے پوچھیں، پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو ایسے بس تہمتیں لگاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، انہیں کی کتاب ہے، انہیں کے عالم نے لکھا ہے، یہ وہ کتاب ہے جو پوری دنیا میں سرکولیٹ ہوتی ہے اور لوگ اللہ کے مساجد میں اس کتاب کو پڑھ کے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں دعوت تبلیغ کے لیے. اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ اشعروں کا عقیدہ ہے اور تبلیغ جماعت والے اشعری ماتوریدی ہیں، ان کا خود اپنا قول ہے، ان کے خود اپنا اعتراف ہے، اقرار ہے. دوسری بات یہ سب فرماتے ہیں شیخ ربیع رحمہ اللہ، جو دوسرا قول ہے اس لازمت ہے کہ اللہ تعالیٰ معدوم ہے، نعوذ باللہ، اللہ کو وجود ہی نہیں ہے، جب نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں. جب اگر آپ کسی کو کہیں کہ معدوم جو عدم ہے اس کی تعریف تو بتائیں، ڈیفینیشن تو کریں، تو ان الفاظ کے اوپر کچھ کہہ نہیں پائے گا آپ کو، جو یہ جھوٹ باندھتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں. تو جب اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کے صفات کا اقرار کیا ہے اور ان کو ثابت کیا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ مشبہ ہے، حشویہ ہیں اور مشبہ ہے. پتہ چلا کہ مشبہ کیوں کہتے ہیں البدایت، یہ بار بار بات ریپیٹ ہوئی ہے. میں یہ چاہتا ہوں جتنے ساتھی موجود حاضر و سامعین کہ پتہ تو چلے جب علماء باتیں کرتے ہیں، یا جب مخالفین ہمارے اوپر یہ تہمتیں لگاتے ہیں، الزام تراشا کرتے ہیں، یہ حشوی ہیں، یہ مشبہ ہیں. اچھا مشبہ کیوں ہیں بھائی؟ حشوی کیوں؟ بس باتیں بنانے والے ہیں، ایک امت میں کوئی علمی حیثیت ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر بات میں 10 آئے تھے، 10 حدیث لے کے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں عقل پہ تولو، کہتے نہیں شریعت پہ تولو، اس لیے ان کی بات چھوڑ دیتے ہیں، ان کی بات کوئی حیثیت نہیں ہے. ہماری بات سنو، ہم عقل پہ تول کے بات کرتے ہیں، جو چیز عقل مانتی ہے ہم مانیں گے، نہیں مانتے ہم نہیں مانیں گے. مشبہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے چھوٹی سی آپ کو مثالیں دی ہیں آج کے درس میں، اگر سمجھ نہ آئے تو ایک دفعہ درس سن لیں. میں نے کوشش کیا عام الفاظ میں سمجھاؤں. میں 3 مثالیں دی ہیں شیخ صاحب نے، اللہ عرش پر مستوی ہے، رحمت کی صفت ہے اور علو کی صفت ہے. 7 مرتبہ ذکر ہوا رحمت، اللہ عرش پر مستوی ہیں، 500 مرتبہ صفت الرحمہ ہے، اللہ رحم کرتے ہیں، اور 1000 سے زیادہ دلیل ہے صرف قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، علو میں ہیں. جب ہم نے ان دلائل کی روشنی میں یہ کہا ہے، اقرار کیا ہے، ایمان رکھا ہے، زبان سے بھی بیان کیا ہے مکمل وضاحت کے ساتھ، اعلان بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسے کہ اللہ کا شان شان ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا بھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، اللہ تعالیٰ بلندیوں پر بھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ مشبہ ہے، تشبیہ سے کام لینے والے ہیں. پھر شیخ صفوان شیخ ربیع رحمہ اللہ، اور بعض نے کہا نابتہ ہے. نابتہ سے مراد یعنی اہل سنت کو، اہل حدیث کو، اصحاب الحدیث کو کہتے ہیں نابتہ، یعنی یہ وہ لوگ جو نئے نکلے ہیں، نبتا نابتا نئے نکلنے والے، نئے ظاہر ہونے والے لوگ، اور خود جو ہے وہ اصل الاسلام ہے، اسلام کی بنیاد ہے جیسے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں. اور بعض نے کہا ناصبہ، جیسے کہ روافض ہیں، سنت کو نواصب کہتے ہیں، ناصبہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ اہل سنت جو ہیں اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، ان کا وقار بھی کرتے ہیں، اور حقیقتاً جو محبت، معتبر محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور جو عقلاء ہے ان کے نزدیک وہ ہے کہ اہل سنت جو ہے محبت اہل بیت سے کرتے ہیں، وہی حق ہے، وہی سچ ہے. لیکن جو روافض محبت کرتے اہل بیت سے، یہ محبت نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ بغض و نفرت اہل بیت سے، کیونکہ لوگوں جھوٹ باندھ پر لوگوں سے ان کو عام الناس سے دور کر دیتے اہل بیت کو. اہل بیت کے تعلق سے جو روافض نے جھوٹ باندھے، کتابیں دیکھ لیں آپ، یعنی یہاں تک دیکھیں کہ علی مشکل کشا ہے، علی نے پیدا کیا ہے، علی رزق بھی دیتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اولاد بھی دیتا ہے، وہ رزق بھی دیتا ہے، سبحان اللہ. جب یہ لوگ ایسے تہمتیں لگاتے، ایسے باتیں کرتے ہیں، تو جو فطرت، صحیح فطرت والے لوگ ہیں اس بات کو قبول نہیں کرتے، صحیح عقیدے والے لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے، تو جان تو یہ انجانے میں لوگوں سے نظم متفق کرتے ہیں کہ نہیں، اس بدعقیدی یہ پھیلا کر اور ایسی الزام تراش و تہمت لگا کر صدر علی رضی اللہ عنہ پر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم صدر علی سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے کہ صدر علی مشکل کشا ہے، نعوذ باللہ. باقی میں نے بتایا بھی ہے پچھلے درس میں کہ اب یہ تک وہاں تک پہنچ گئے کہ علی خالق الکون، اس پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ کائنات کے خالق سیدنا علی ہیں، پورے کائنات کو سیدنا علی نے پیدا کیا ہے. کوئی عقل مند عالم چھوڑے آپ، کوئی عقل والا شخص کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی عقیدہ ہو اس کا، ان للہ وانا الیہ راجعون. میرا بھائی ابو جہل نہیں کہتا تھا یہ، پتہ ہے؟ ابو جہل سے جب پوچھتے تھے کہ کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، کیا کہتا تھا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. عجب ہے، ابو جہل کا جو عقیدہ تھا وہ لوگوں سے بہتر ہے جو کہتے ہیں علی خالق الکون ہے، نعوذ باللہ. ابو جہل سے جو غلطی ہو توحید العبادہ میں، توحید الوہیہ میں غلطی ہوئی ہے، نہیں مانا ہم اللہ کی عبادت بھی کریں گے اور ان بتوں کی عبادت بھی کریں گے، یہ تو ہم مانتے ہیں دونوں کی عبادت کریں گے، لیکن خالق اور مالک اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ عبادت بھی سیدنا علی کے لیے، دعا پکار سیدنا علی کے، نظر و نیاز سیدنا علی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک پہنچے گا علی خالق الکون، کائنات کے خالق بھی علی ہیں، نعوذ باللہ. تو جب ہم اسے انکار کرتے ہیں نا کہ نہیں سیدنا علی خالق الکون نہیں، سیدنا علی جو ہے مشکل کشا نہیں، سیدنا علی جو ہیں وہ صحابی ہیں، العظم میں سے ہیں، چار خلفاء راشدین کے چوتھے خلیفہ ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ نواصب ہیں. نواصب سے مراد جو دشمنی مول لیتے ہیں اہل بیت کے خلاف، ان کو نواصب کہتے ہیں. ناصبی، نواصب جمع ہے ناصبی کی. تو ناصبی روافض کے نزدیک، شیعوں کے نزدیک کیا ہے؟ جو دشمن ہے اہل بیت کا، اسے ناصبی کہتے ہیں. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو ہیں روافض جو ہیں یہ اہل بیت پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ کہتے کہ پورے کائنات تدبیر کرتے ہیں کہ زمین و آسمان انہی کے لیے ہیں، اور ان کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ بھی انہی کے ہاتھ میں، جسے چاہے جنت میں داخل کریں، جسے چاہے دوزخ میں داخل کر دیں. اور یہ تمام جھوٹی باتیں جو ہیں وہ اہل بیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جو آل صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ دشمنی رکھتے ہیں اہل بیت سے. اور یہ بھی جھوٹ باندھتے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں وہ صحابہ پر بھی طعن کرتے تھے، نعوذ باللہ. اور کتابوں میں دیکھیں، یعنی سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سید عائشہ، سید حفصہ، خصوصی طور پر چار صحابہ جو ہیں، نعوذ باللہ، ان کی کتابوں کے فرمان فرآن امام نے کہا، معصوم نے کہا کہ ہم پہ لعنت بھیجو صبح شام. صبح شام کے اذکار پڑھتے، ہم صبح شام کے اذکار جیسے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، روافض کے صبح شام کے اذکار میں یہ شامل ہے، نعوذ باللہ، کہ صبح اٹھتے ہی جب آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو لعنت بھیجنی ہے، نعوذ باللہ، ان چاروں صحابہ پر. اور منسوب کس کی طرف کرتے ہیں؟ آل بیت کی طرف، جو امام معصوم ہے، نعوذ باللہ. پھر جب کوئی شخص کہتا ہے میں ان چیزوں کی انکار کرتا ہوں، یہ سب جھوٹے ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، اور میں آل بیت جو ہیں اور اہل بیت ہیں ان کی جو صحیح جگہ ہے میں وہیں پر ان کو رکھتا ہوں، میں حیثیت جانتا ہوں، قدر جانتا ہوں، احترام بھی کرتا ہوں، اور یعنی اہل بیت جو ہے وہ صحابہ میں سے ہیں، یعنی سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم، یہ تمام صحابہ ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں. جب یہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ناصبی ہے، ایسی باتیں نہ کرو، تمہیں ماننا پڑے گا کہ دوزخ اور جنت سیدنا علی کے ہاتھ میں ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے جنت میں داخل کر دیں. اب کہتے ہیں نہیں یہ ممکن نہیں، تو اللہ کے ہاتھ میں. کہتے ہیں ادھر کوئی ناصبی ہے، کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کا یہ گستاخ ہے، اہل بیت کی گستاخی کرنے والا ہے، امام معصومی کی گستاخی کرنے والا ہے یہ شخص، اس شخص کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. عجب بات ہے، سبحان اللہ. یا ناصبی سے مراد یہ شیخ صفرات، وہ یہ کہتے کہ آپ محبت نہیں کرتے اہل بیت سے جب تک کہ آپ پان نہیں کریں گے اور تکفیر نہیں کریں گے سب بکر کی، حسین عمر کی اور صحابہ کی. آپ اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ شرط ہے آپ امام معصومین میں غلو نہ کریں، اور یہ نہ مانیں کہ وہ مشکل کشا حاجت روا ہے اور جنت حکم گھات میں اور تمام تدبیر وہ کرتے پوری کائنات میں, اور اس کے ساتھ صحابہ کرام پر طعن نہیں کرتے, اگر ان پر لعنت نہیں بھیجتے نعوذ باللہ, تو آپ ناصبی ہیں, آپ آل بیس محبت کرنے والے نہیں ہیں. قبحہم اللہ, آمین رب العالمین. شیخ صفی اللہ جو کبار اہل البیت ہیں وہ بری ہیں ان تمام روافض سے, اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کی محبت اور ان کی دوستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہیں, خصوصی طور پر ابو بکر عمر. آپ یہ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کس طریقے سے ابو بکر صدیق, ابو بکر صدیق, سیدنا عمر بن خطاب, سیدنا عثمان کے کس طریقے سے ان کا احترام کرتے تھے. آپ دیکھیں کتابیں دیکھ لیں, بلکہ اب نہج البلاغہ جو انہیں کی اپنی کتاب ہے, یہ بھی آپ کو میں چیز بتا دوں, روافض کی شیعوں کی معتبر کتاب نہج البلاغہ, اس میں سیدنا علی کے اقوال تھے کہ ابو بکر صدیق عمر کے تعلق سے. چلو آپ ہماری کتابوں کی بات کرتے ہیں, بعض میں بڑے پیاری بات کی, کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی رافضی, قاعدہ نوٹ کر لیں, جب بھی کوئی رافضی ہماری کتابوں میں سے کوئی حوالہ دے دے اور اس پر طعن کرے, اس پہ کس بتاؤ, اگر یہ جی بات اب ہماری کتابوں سے بیان کر رہے ہیں, اگر تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہو پھر تو آپ کا طعن بنتا ہے, طعنہ بنتا ہے, پھر نہیں بنتا نا, کتاب معتبر ہوگی آپ کی. ہم زیادہ بحث میں نہیں جاتے, زیادہ لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, جو حوالہ آپ کے لیے غلط ہے ہماری کتاب میں, اگر میں آپ کو آپ کی کتاب سے دکھا دوں پھر تو ٹھیک, انصاف کی بات ہے نا, پھر تو غلط, اس کو اگر مان تو اس کو غلط ماننا پڑے گا آپ کو. ایک ہی بات ہو رہی ہے نا, ایک ہی موضوع ہے, ایک ہی چیز ہے, یا پھر دونوں ماننے کی یہ بھی اگر ٹھیک پھر وہ بھی ٹھیک ہے, یہ غلط پھر وہ بھی غلط ہے, ترازو ایک ہونا چاہیے نا. یہاں پر ان کی گرفت ہو جاتی ہے, لاجواب ہو جاتے ہیں, اور یہ کتاب نہج البلاغہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اپنے عقائد کے خلاف ہیں, اور خصوصی طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ بعض اقوال جو ہیں ابو بکر صدیق و سیدنا عمر کے حق میں, اور جو صحابہ کی تکفیر کی باتیں کرتے ہیں ان کے جواب بھی مل جاتا ہے. سبحان اللہ,
اولاد کا نام بھی
وہ تو بہت ساری بات ہے, یعنی سیدنا علی کے اولاد کا نام ابو بکر عمر, ان کے اولاد کا نام ہے عثمان نام رکھا ہے, یعنی جو آپ سے نفرت کرتا ہے اولاد کا نام رکھتا ہے, ان کی شادیاں ہوئی ہیں آپس میں. اچھا جواب کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں مجبوری میں کی ہے, ٹھہرے ذرا, مجبوری میں کی ہے, زور زبردستی کی گئی ہے. ایک طرف کہتے ہیں مشکل کشا ہے سیدنا علی, پھر زور زبردست مشکل کشا کے ساتھ کون کر سکتا ہے بھائی, ذرا بتائیں, ذرا مجھے سمجھائیں ذرا. ایک طرف کہتے ہیں ہمارا عقیدہ کہ علی مشکل کشا ہے رضی اللہ عنہ, مشکل کشا ہے یعنی مشکل تمام مخلوقات کی ٹالتا ہے, حاجت روا ہے, تمام لوگوں کی حاجات پوری کرتا ہے, ایسے شخصیت کو کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ پھر علی شیر خدا ہے, بہادر ہے, ڈرنے والا نہیں, نہ ڈر ہے, اسے ابو بکر صدیق اسے عمر کے سامنے ڈر گئے, مجبور ہو گئے, یہاں تک کہ زبردستی ان کی بیٹی سے انہوں نے نعوذ باللہ نکاح کیا ہے, پھر زبردستی سے تقیتاً اپنے اولاد کا نام رکھا ہے ان کے ناموں پر, کہ مشکل کشا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں تضاد دیکھیں ان کی باتوں میں, یعنی جو اپنی مشکل نہیں ٹال سکتا دوسرے مشکل کیا ٹالے گا, وہ جو اپنی مشکل نہیں ٹال سکتا, خود صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکا, تو میری آپ مشکل کیا ٹالے گا وہ. اس لیے تمام بدعقیدگیاں ہیں, واللہ سب جھوٹ ہیں, الزام تراشیاں ہیں. عبداللہ بن سبأ یہودی آیا تھا, یہ فتنے بیج جو ہے نا دو بڑے خطرناک گروہوں کا, ابن سودا کا لقب موجود ہے تاریخی کتابوں میں, دیکھیں آپ, یہ بندہ آیا تھا یمن سے, صحابہ کرام کے زمانے میں آیا تھا, اور اس نے دو زہریلے بیج بوئے ہیں, ایک خوارج کا اور ایک روافض کا, عجب ہے واللہ. آپ یہاں تک دیکھیں بات, یعنی سیدنا عمر کے جو قاتل ہیں جن سے عمر کو شہید کیا ہے کون ہے, ابوالعلا آگے مجوسی, ابوالعلا مجوسی ہے. ایران میں اس شخص کا ایک مزار ہے, بڑا مزار, بابا شجاع کے نام سے, بابا شجاع, شجاع کسے کہتے ہیں, بہادر کو یہ لقب دے دیا گیا, بابا بھی ہے, یوں کا بابا ہے, بابا شجاع کی قبر پہ, اور عید منائی جاتی ہے, میلہ ہوتا ہے وہاں پہ سالانہ. اس سالانہ میلے میں کیا ہوتا ہے, کیا یاد تازہ ہوتی ہے, سیدنا عمر قتل جاتا, یہ وہ لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا ہیرو ہے, وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو منافق تھا بندہ, مجوسی, خود کہتے ہیں مجوسی ہے, یزد جد جو کس طرح تھا اپنے زمانے کا اس وقت، اس لیکن سیدنا عمر کو ہم باہر سے شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ بار بار ان کا دیکھو نمبر جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، اور سیدنا عمر اپنی فوج بھیج کر اس کے لیے تباہی تھی، بہت سارے شہر فتح ہو چکے تھے. سیدنا عمر کو تو ہم جنگ میں تو نہیں ہرا سکتے، ایک کام کرتے ہیں کہ اندر گھس کے اس کو ان کے ساتھ مل کے سیدھے سے ہو گیا، آپ کلمہ پڑھ لیں بھائی، بنا دے سینے سے لگا دیتے ہیں، تب تو کچھ کر سکتے ہیں. چنانچہ یہی ابو الاولی مجوسی جو تھا، کسرا کہاں کا سربراہ تھا، کس خطے کا؟ پرشین کا، ایران کا، وہی ایران والا ہے. پرشین جو تھے وہ ایران کے علاقے میں تھے، رومن جو تھے وہ شام کے علاقے میں تھے. ٹھیک ہے، سیزر وہی رومن جو ہے. اچھا تو اس نے کیا کیا، یہ بندہ جو ابو الاولی جو کہتا ہے، یہ وہاں سے نکلتا ہے، ایران سے واپس آتا ہے مدینہ کی طرف، جھوٹا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور وہ غلام اختیار کرتا ہے، اسلحے کا بڑا شخص ماہر تھا. تو سبحان اللہ، جھوٹا کلمہ پڑھنے والا شخص، منافق شخص جس کا نفاق معروف ہے. آپ کسی بچے سے پوچھیں ابو الاولی آگے کہے گا مجوسی، یہ مجوسی ان روافض کا ہیرو ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سیدنا عمر کا قتل کیا ہے. اس سے بڑھ کر بات میں بتاؤں آپ کو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا کہ نہیں؟ بیت المقدس کوئی جانتے ہیں؟ جس کے لیے آج یہ ساری جنگ اسرائیل کی، وہ ساری مصیبتیں، یہ جنگ جو ہو رہی ہے، وہ قبضہ کرنے جب بیت المقدس پر اسرائیل اور مسلمان اپنا دفاع کر رہے ہیں. ان روافض کے نزدیک ان کے معصوم نے کہا ہے، وہ نسبت دیتے ہیں نا امام صادق کی طرف، نعوذ باللہ، واللہ بری ہیں، ائمہ بری ہیں ان سے، کہ معصوم نے کہا ہے کہ جو یہ مسجد جو موجود ہے فلسطین میں، مسجد اقصی نہیں ہے، بیت المقدس نہیں، ہم نہیں مانتے اس کو، نعوذ باللہ. یہ ان کے نزدیک ان کے علماء کہہ رہے تھے نعوذ باللہ، مزبلہ ہے نعوذ باللہ، یہاں پر گندگی کی جگہ تھی. تو امام صادق سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ مسجد اقصی جو ہے، یہ جو موجود ہے، یہ وہی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، وہ نہیں ہے. تو کہاں ہے؟ کہتے ہیں چوتھے آسمان پہ ہے. تو مسجد اقصی چوتھے آسمان پہ، اس کو نہیں مانتے؟ کسی نے پوچھا بھی کیوں نہیں مانتے آپ؟ کہ سیدھی سی بات ہے، فتح کس نے کیا ہے؟ اسی لیے نہیں مانتے. نہ سے علی فتح کرتے تو مان لیتے، جب سے عمر نے فتح کیا تو اس لیے ہم نہیں مانتے. بغض و نفرت کی انتہا دیکھیں آپ، یا لوگوں کے دل ہیں کیا ہے یہ؟ واللہ یعنی اتنی مہریں لگی ہوئی ہیں نعوذ باللہ، کہ انسان کبھی سوچتا ہے یار یہ انسان بھی ہے؟ لوگ اتنی بغض و نفرت کوئی کسی سے کرتا ہے؟ یعنی صبح شام کے اذکار میں لعنت بھیجتے ہیں، دل نہیں بھرا. لوگ کہتے ہیں فلسطین کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ سب جنگ ہو رہی ہے، ایران یہ کر رہا ہے، بیت المقدس فتح کے لیے، اہل غزہ کے لیے، نہیں میرے والله ان کے لیے نہیں ہے، یہ ذاتی مفادات ہیں سارے. ان کے لیے ہوتا تو آج بیت المقدس فتح ہوتا، اس کو تو مانتے نہیں بیت المقدس، پہلے تو یہ ہو کہ دلوں میں یہ تو منواؤ نہیں، بیت المقدس ہی وہی ہے جو مسلمانوں کو بیت المقدس ہے، جو ہمارا پہلا قبلہ تھا. کہتے ہیں یہ قبلہ نہیں تھا ہمارا پہلے، تو قرآن میں تو ہے. نہیں کہتے ہو اچھا پھر چوتھے سوا میں قبلہ تھا مسلمانوں کو، اس سے پہلے کہاں تھا؟ جانو آج پڑھتے اوپر آسمان کے اپنا چہرہ کر کے پڑھتے تھے، قرآن مجید میں ہے. اس کے بارے میں کیا؟ اس لیے لازم آتا ہے واللہ قرآن کی تحریف. جب اب بڑی بڑی باتیں نہیں مانتے تو اس بات سے لازم آتا ہے کہ قرآن محرف ہے نعوذ باللہ. اور یہ بھی کہتے کہ قرآن مجید جو موجود ہے یہ اللہ کے پاک کلام نہیں ہے، اس میں تحریف ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اگلے درس میں انشاءاللہ بات جبریہ کی کریں گے، یہاں پر رکتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.